بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه. اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں ہم نے ایک عظیم حدیث کے متعلق بات کی تھی، اور آج کی نشست میں اس حدیث میں سے جو اہم فوائد اور پیغامات ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ جیسے کہ پہلے میں نے بیان کیا تھا، قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے. قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث کو وحی کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیت ظاہر وحی ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخفی وحی ہے، خفی وحی بھی کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید کی آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغامات موجود ہیں، کیونکہ پیغمبر اسے کہتے ہیں جو پیغام لے کے آئے. قرآن کی آیت اور صحیح حدیث میں جو پیغام ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن مجید برکت کی کتاب ہے، عظمت کی کتاب ہے، سب سے عظیم نعمت ہے. لیکن یہ نعمت، یہ برکت، یہ عظمت تدبر سے وابستہ ہے، سمجھنے سے وابستہ ہے. جب تک کہ قرآن مجید پر عمل نہیں کیا جائے گا اسے، اور عمل کے لیے ضروری ہے کہ اسے سمجھا جائے پہلے، اور جب تک سمجھے گا نہیں عمل نہیں کر سکتے. جب تک کہ قرآن مجید پر عمل نہیں کیا جائے گا، سمجھنے کے بعد قرآن مجید کی جو اصل بنیاد اور مقصد ہے، جو برکت ہے قرآن مجید کی، وہ حاصل یہ امت نہیں کر سکتی. تو یہ برکت کیسے حاصل کریں گے؟ تدبر سے اور سمجھنے سے. جزاک اللہ خیرا. تو تدبر کیسے کریں گے جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی؟ تو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں ایک ایک پیغام نہیں ہے، ایک سے زیادہ پیغام ہے. اور علماء کے درجے میں جو فرق ہے وہ اسی تدبر اور سمجھنے اور ان فائدے کو نکالنے میں فرق ہے. بعض لوگ ایک پیغام نکالتے ہیں، ایک فائدہ نکالتے ہیں، بعض لوگ دو، بعض لوگ تین، بعض لوگ دس. اور یہ جو فوائد ہیں یہ ایک عظیم سا علم ہے، جو انسان کے اندر ایک ملکہ، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. کب؟ جب وہ قرآن تدبر کرتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے قرآن مجید کی، علماء سے، علماء کے ساتھ رہتا ہے، ان کے علم سے استفادہ کرتا ہے، ان کی رہنمائی سے قرآن مجید کی تفسیر پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، تدبر کرتا ہے قرآن مجید پہ، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح پڑھتا ہے علماء کی رہنمائی میں. اور اسی طریقے سے اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، عربی گرامر ہے، یہ جو بنیادی علم ہے اس کو حاصل کرتے ہیں. پھر ان سب کو ملا کر جب انسان یہ سارے علم حاصل کر لیتا ہے، اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی قرآن مجید کی آیت سے اور کسی حدیث سے وہ پیغام نکالنے کی صلاحیت رکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ان سب کے سے پہلے جو ہے ایک بیسک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. توحید کی بنیاد سنت کی بنیاد، کیونکہ توحید کی ضد میں شرک ہے اور سنت کی بنیاد ضد میں بدعت ہے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ کسی قرآن مجید کی آیت سے یا کسی صحیح حدیث سے ایسا کوئی پیغام نکالا جائے جس میں شرک اور بدعت ہو. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، لوگوں نے کیا ہے ایسے. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں جو شرک و بدعات کرتے ہیں وہ قرآن مجید اور اسے حدیث کو بعد اوقات بیان کرتے ہیں، لیکن جو پیغام نکالا گیا ہے وہ جو قرآن مجید کی بیسک جو تعلیمات ہیں ان کی بنیاد پہ نہیں ہے. اس کی مثال دیتا ہوں میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھائی زمانے کی قسم کھائی ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیر کی قسم کھائی ہے، اللہ کے لیے جائز ہے تو مخلوق کے لیے بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر کی قسم کھائے؟ جائز ہے کیا؟ اس آیت سے یہ پیغام دے سکتا ہے لوگوں کو کہ والعصر قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اس لیے یہ ایک پیغام ہے اس آیت میں کہ کوئی بھی شخص نبی یا ولی کی قسم کھا سکتا ہے. کیونکہ اگر زمانے کی قسم کھائی جا سکتی ہے تو زمانے سے بہتر تو انبیاء ہیں، ان کی قسم کیوں نہیں کھائی جا سکتی؟ تو اس قیاس پہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی قسم کھانا جائز ہے. قرآن جی کی آیت میں یہ پیغام موجود ہی نہیں ہے. قسم کا پیغام موجود ہے، اور قسم کے احکام اور مسائل کی کوئی بھی آپ کتاب اٹھا لیں اہل سنت و جماعت کی، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی کا قسم کھانا جائز ہے. اور قسم کے احکام مسائل کا باب فقہ میں بھی ہے اور عقیدے میں بھی ہے، کیونکہ غیروں کی قسم کھانا شرک ہے. غلطی کہاں پر ہوئی؟ بیسک بیک گراؤنڈ نہیں تھا جس کے متعلق بات، بنیادی علم نہیں تھا قرآن اور سنت کا، اس کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی. بیسک علم کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس نے قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموشی اختیار کرے. اور دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے غیر قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. یہ شرک کون سا؟ یہ شرک کی اصغر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرحال تو ایک مقدمہ تھا پیغام نکالنے کی، پیغام حاصل کرنے کی. اس لیے میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک واجب ہوم ورک ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس میں سے آپ کتنے پیغام نکال سکتے ہیں؟ اگلے درس میں مجھے یاد بھی دلانا ہے عمران آپ نے کہ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے اس کائنات میں. کوئی بات نہیں، ایک پیغام ہو چل جائے گا، لیکن کم سے کم ایک پیغام لے کے ضرور آنا ہے. آپ نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین اور شریعت کی بنیاد سامنے رکھ کر، الحمدللہ قرآن اور سنت کی دعوت اور دروس ہمارے جاری ہیں، تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی علم ہے توحید اور سنت کا وہ بھی الحمدللہ آپ لوگ جان چکے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ علماء بن گئے اور آپ فائدہ نکالیں، آپ تدبر کریں اور سمجھیں ذرا جو آپ نے سمجھا ہے ابھی تک، کیا اس آیت کریمہ میں سے ایک پیغام نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں نکال سکتے تو علماء سے رجوع کر کے ایک نہ ایک پیغام میں ضرور سنوں گا سب سے. اگر خود نیت صلاحیت نہیں ہے پہلے خود کوشش کریں، نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے. ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب پہلے جاہل تھے اب طالب علم شروع کیا ہے، کوئی حرج نہیں، نہیں جانتے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی سے پوچھ کر اور پوچھنے بھی سمجھنے سے ہے یہ اپنے پیغام کیسے نکالا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے پیغام کیسے نکالا ہے. اور اس کے شاہد کیا ہے آیت کریمہ میں؟ کون سا لفظ اس کی طرف دلالت کرتا ہے کہ یہ پیغام موجود ہے؟ تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ میں دیکھوں گا. درس کی طرف واپس آتے ہیں. اس حدیث عظیم میں جو اہم پیغامات ہیں، نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق نہیں جانتے، علم غیب میں سے صرف وہ جانتے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق نہیں جانتے، علم غیب میں سے صرف وہ جانتے ہیں جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کا بیان. کیا معجزہ ہے؟ کیا آیات ہے؟ کہ جو بھی پیشن ہوئی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق ثابت ہوئی کہ نہیں؟ حق ثابت ہوئی ہے. نمبر تین, مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے مال غنیمت حرام تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت, جو مال غنیمت کون سا ہوتا ہے؟ جو جہاد میں کافروں سے مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے. مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہے. نمبر چار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حریص تھے امت کی تعلیم کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حریص تھے اپنی امت کی تعلیم کے لیے. نمبر پانچ, اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ثبوت. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بلند اور عظیم ہے, ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات بلند اور عظیم ہیں. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. اور قرآن جو ہے, اللہ تعالیٰ کلام جو ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. یہ کائنات ساری مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق نہیں ہے. اور کلام بھی اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو کہ مخلوق نہیں ہے. معتزلہ کہتے کہ قرآن مخلوق ہے, ایک گمراہ گروہ ہے جو شریعت کی بنیادی تعلیمات سے غافل ہے. میں اور کچھ نہیں کہوں گا, ورنہ قرآن مجید میں واضح الفاظ ہیں. جب آپ تلاوت کرتے قرآن مجید کی, سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ تعالی, ارشاد باری تعالی ہے. ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ قال کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں؟ اردو میں ارشاد کسے کہتے ہیں؟ قول کو کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اس کے باوجود بھی بعض لوگ کہ یہ باطل عقیدہ ہے کہ کہتے قرآن مخلوق ہے. نمبر چھ, اس امت کی ہلاکت کی سب سے بنیادی وجہ آپس کا اختلاف اور آپس کی دشمنی ہے. اس امت کی ہلاکت کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بنیادی وجہ آپس کا اختلاف اور آپس کی دشمنی. نمبر سات, نمبر چھ ہے, نمبر سات, الائمہ المضلین کا خطرہ. اس امت میں اور ہر دور میں گمراہ پیشواؤں کا خطرہ. الائمہ المضلین, وہ امام, وہ پیشوا جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ہر دور میں اور ہر امت میں ان گمراہ پیشواؤں کا خطرہ موجود ہے, اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. نمبر آٹھ, اس امت میں شرک پیدا ہوگا, اور اس امت کے بعض امتی مشرک ہوں گے. اس امت میں شرک پیدا ہوگا اور بعض مسلمان مشرک ہو جائیں گے. نمبر نو, آخرت کا ثبوت. قیامت آئے گی اور آخرت آئے گی, قیامت اور آخرت کا ثبوت. نمبر دس, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ مسلمانوں میں مشرک لوگ پیدا ہوں گے. مسلمانوں میں مشرک لوگ پیدا ہوں گے یا بعض مسلمان شرک کا راستہ اپنائیں گے, یوں بھی کہہ سکتے ہیں, یا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. نمبر 11, جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. جس نے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے, کذاب, بڑا جھوٹا. نمبر 12, نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نمبر 13, اس امت کے ایک گروہ میں حق ہمیشہ رہے گا, اس امت کے ایک گروہ میں حق ہمیشہ ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا. نمبر 14, یہ عظیم گروہ الطائف المنصورہ ہے, یہ عظیم گروہ الطائف المنصورہ, کامیاب کیا گیا گروہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی بخشی ہے. یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ وہ گروہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورہ نساء 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا, مومنوں کے ماسوا دوسروں کے راستے کو اپنایا, تو ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے جو وہ چاہتا ہے, اور قیامت کے دن جہنم کا عذاب, جہنم کا مزہ چکھائیں گے, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو سبیل المؤمنین ہی وہ راستہ ہے, جو اس راستے کو اپناتا ہے وہ ایک طائفہ منصورہ میں شامل ہے. اور سبیل المؤمنین کا راستہ کی پہچان کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. وہ کون سا فرقہ ہے؟ سبق ہم عرض کرتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ فرقہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, اور دوسری روایت میں ترمذی کی روایت میں ہم الجماع, وہ جماعت ہے. یہ جماعت کس چیز پہ ہے؟ ما انا علیہ واصحابی. صحابہ کرام کس چیز پہ تھے؟ وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی, قرآن اور حدیث کا علم جو انہوں نے حاصل کیا ہے وہ تعلیمات ہیں. عملی طور پر قرآن مجید پر حدیث پر کیسے عمل کیا جائے, یہ وہ راستہ ہے. دعویٰ تو 72 فرقے سب کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, یہ واحد فرقہ ہے جو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی دعویٰ نہیں کرتا بلکہ عملاً قرآن اور حدیث پہ عمل کر کے دکھایا ہے, اور اس کی گواہی ان کی زندگی دیکھیں آپ کیسے گزرتی ہے. قدم اٹھتا ہے اس وقت تک نہیں رکھتے قدم کو جب تک وہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اجازت ہے یا نہیں ہے, پھر قدم رکھتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں, ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, ہم سب اندھے ہیں, صرف وہی دکھائی دیتا ہے دین کے متعلق جس کی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہو. دلیل ہے تو ہمیں نظر آیا ہے, دلیل نہیں ہے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. اور دلیل قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث ہے اور اجماع صحابہ ہے. یہ طائفہ منصورہ جو ہے نمبر 15 ان کی چند صفات ہیں. نمبر 15 طائفہ منصورہ اس عظیم گروہ کے جو چند صفات ہیں ان میں سے نمبر 1 یہ گروہ ظاہر ہے چھپا ہوا نہیں ہے, کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے ظاہرہ ظاہر ہے چھپا ہوا نہیں ہے. سب سے پہلی نشانی ظاہر ہے سب جانتے ہیں سب کے سامنے ہیں, کیونکہ یہ راستہ واضح راستہ ہے صراط مستقیم کا راستہ ہے. یہ چھپ کیسے سکتا ہے, اس پر چلنے والے کیسے چھپ سکتے ہیں. نمبر 2 یہ حق کے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں, علی الحق, اور حق کیا ہے؟ توحید اور سنت ہے. جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے وہ کبھی بھی حق راستے پر چل نہیں سکتا. جو توحید نہیں سمجھتا وہ کبھی حق کی زندگی گزار نہیں سکتا. جو سنت نہیں سمجھتا تو وہ بدعت پر ضرور عمل کرے گا, اور بدعت باطل ہے کبھی حق نہیں ہو سکتا. شرک باطل ہے کبھی حق نہیں ہو سکتا. تو علی الحق یہ طائفہ منصورہ جو ہے یہ حق پر ہے, یعنی توحید اور سنت پر. تیسری جو صفت ہے اس طائفہ کی, تیسری پہچان یہ ہے منصورہ ہے, کامیاب گروہ ہے. اور منصور اسم مفعول ہے کہ کسی اور نے نصرت کی ہے, ناصر نصرت کرنے والا, منصور جس کی نصرت کی گئی. منصورہ یہ وہ گروہ ہے جس کی نصرت کی گئی. نصرت کرنے والا کون ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اور جس کی مدد اور جس کی نصرت اللہ تعالیٰ کرے وہ کہیں مغلوب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو منصورہ ہے. کیسے منصورہ ہے؟ باللسان والسنان. وہ علم سے بھی سب سے بلند ہے اور وہ عمل سے بھی سب سے بلند ہے اور وہ جہاد میں بھی سب سے بلند ہے. عقیدتا قولا وفعلا. عقیدہ سب سے مضبوط ہے, پہاڑ ہل سکتا ہے ان کا عقیدہ ان کی توحید پہ ضرب نہیں لگ سکتا. جان چلی جاتی ہے توحید اور عقیدے پر کوئی خدش نہیں, خدش کوئی نہیں لگا سکتا. اور یاد رکھیں اس کی نشانی یہ ہے کہ ہر دور میں یہ غالب ہیں بنیادی طور پہ, اور بنیاد ہے علم. ہر چیز کی یاد رکھیں, ہمارے پورے شریعت جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ علم ہے. بلکہ پورے کائنات کی بنیاد ہے علم ہے. پورے کائنات کی بنیاد علم ہے. یہ جو وجود ہے پورے کائنات کا اس کی بنیاد علم ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا حکم دیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو. اور پڑھنا علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, یعنی علم حاصل کرو. کس چیز کا علم؟ نمبر 1 اس شریعت کا علم, اس وحی کا علم جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے, یہ بنیاد ہے. اور پھر کائنات میں نظر دوڑاؤ. ربک الذی خلق, اس رب کا نام ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ نظام, اس کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے؟ یہ دقیق نظام, یہ پوری کائنات کس کی مرضی سے چل رہی ہے؟ یہ ہوا کیسے چلتی ہے؟ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے؟ یہ ہوا زندگی بھی ہے, اس ہوا میں موت بھی ہے. ہوا میں موت بھی ہے, زہریلی گیسز ہے ہوا کے اندر. پیٹ کے اندر بچہ, ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے, اگر اس کے حلق میں, اس کے سانس میں, اس کے پھیپھڑے ہوا چلی جائے تو مر جائے. یہ ہوا اس کے لیے موت ہے. جو ہی پیدا ہوتے ہوا اس کے لیے زندگی بن گئی. اگر وہ ہوا سانسیں لیتا تو دیکھتے ڈاکٹر الٹا کر کیسے مارتے ہیں اس بیچارے بچے کو. کبھی غور کیا؟ بچہ جو جب پیدا ہوتا ہے اگر وہ روتا نہیں ہے تو ہم اسے رلاتے ہیں. کیوں رلاتے ہیں؟ تاکہ وہ سانس لے, اس ہوا کو اپنے سینے میں, اپنے پھیپھڑے میں, اپنے پھیپھڑے کو بھرے اس ہوا سے, آکسیجن سے. اس کی زندگی اب اس سے وابستہ ہو گئی ہے. یہ دقیق کائنات, کا نظام، اس پہ غور و فکر کرو، یہ علم ہے. تو علم کی بنیاد ان کے رات میں موجود ہے، اور کوئی بھی مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا. جو جہالت کی زندگی گزارتے ہیں وہ انسان تو ضرور ہے، لیکن ان کے ایمان اور اسلام میں کمی ضرور ہے، اور اس کمی کی وجہ سے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اندھیرے کی زندگی گزار رہے ہیں. اور جب تک اس راستے کو نہیں چھوڑتے، علم نہیں حاصل کرتے، ارے علم کے لیے تو کتاب اور پنسل اٹھانی پڑے گی، اسکول میں داخلہ لینا پڑے گا. اب سفید داڑھی ہو گئی ہے، میں اسکول میں جاؤں گا کاغذ پنسل اٹھا کے تو لوگ ہنسیں گے. یہ کس نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے اور پڑھنے کی ضرورت ہے؟ آپ جانتے ہیں علم حاصل کرنے کے لکھنا اور پڑھنا ضروری نہیں. ان پڑھ کو کیا کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا؟ امی. بارک اللہ فیک. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے ہوں گے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، دلیل کیا ہے؟ صلح الحدیبیہ کے موقع پر جب عہد نامہ لکھا گیا، لکھنے والے کون تھے؟ سید علی بن ابی طالب. جب لکھا محمد الرسول اللہ، تو مخالف نے کیا کہا؟ صہیب بن عبد نے کیا کہا؟ محمد لکھیں، لیکن رسول اللہ تو ہم مانتے نہیں ہیں، کیوں لکھ رہے ہو؟ مٹاؤ. سید علی نے کیا کہا؟ میں نہیں مٹاؤں گا، میں نے لکھ دیا، اب میں نہیں مٹانے والا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا سید علی کو؟ اسے مٹاؤ یا مجھے دکھاؤ. اے علی مجھے دکھاؤ کہاں پر لکھا ہے، یہ کیوں فرمایا مجھے دکھاؤ؟ کیوں خود ہی پڑھ سکتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دکھایا کہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر لکھا ہے، یہ ہے رسول، یہ ہے اللہ. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کو مٹا دیا اور فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے اور تم لوگ بھی دیکھو گے. یعنی ہاتھ سے مٹانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حقیقت مٹ سکتی ہے کیا؟ حقیقت نہیں مٹ سکتی کبھی بھی. تم خوش اسی میں ہو، لے لو مٹا دیا. یہ صہیب بن عمرو تھا، چند سالوں کے بعد کلمہ پڑھتا ہوا آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد انک محمد، انک رسول اللہ. وہاں سے تو مٹا دیا، دل سے مٹا سکا، مرتے دم تک دل میں ایک مہر بن کے لفظ رہ گیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو علم، طائف منصورہ کی چوتھی نشانی ہے کہ علم پر زندگی بسر کرتی ہے اور علم کی طرف دعوت دیتی ہے اور علم ہی کا اہتمام کرتی ہے. چوتھی نشانی، پانچویں نشانی، تعداد میں بہت کم ہے، تعداد میں بہت کم ہے، زیادہ نہیں ہے، تعداد میں کم ہے. کیونکہ طائفہ منصورہ، جب وہاں پر شرک کی بات، کس امت میں شرک ہوگا؟ تو فئام من الناس، فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، فئام من الناس بہت زیادہ لوگ، اور طائفہ منصورہ ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا. چھوٹا گروہ ہی رہے گا، طائفہ منصورہ. آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آپ آنکھوں سے دیکھ لیں، شرک کرنے والوں کی تعداد گن سکتے ہیں آپ؟ بدعتوں کی تعداد آپ گن سکتے ہیں؟ کتنا زیادہ ہے. لیکن یہ طائفہ منصورہ جو ہے، قرآن اور حدیث کی بات کرنے والے، اور خاص طور پر قرآن اور حدیث کو سمجھنے، صحابہ کرام کے راستے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف بلانے والے کتنی ہیں؟ پانچویں یا چھٹی نشانی، ان کے مخالف بہت زیادہ ہوں گے، ہر طرف سے گھرے ہوئے ہوں گے. اور ساتویں نشانی، یہ مخالف ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، یہ مخالف ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، ان کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے. نمبر سولہ، پیغام نمبر سولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، خود حاجت روا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حاجت روا نہیں ہے. نمبر 17، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون نہیں ہے، تصرف کے مالک نہیں ہے. کن فیکون اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس بھی کن فیکون نہیں ہے. کن فیکون جانتے ہیں، کن نون کے آخر میں اس وقت جس کا حکم دیا وہ ہو جاتا ہے. کہ کائنات میں کوئی ایسی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جس کے کن سے کائنات میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے، کسی کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے، کسی کو نقصان سے دور کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. نمبر 18، اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، احکم الحاکمین ہے. انہیں کہاں سے لیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین دعائیں تھیں، تین دعاؤں میں سے دو قبول فرمائے، ایک نہیں قبول فرمائے. احکم الحاکمین ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ یاد رکھے، یہ صفت حکمت جو ہے ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے، کوئی صفات توقیفی اللہ تعالیٰ کے لیے دلیل ہونی چاہیے. علیہ السلام احکم الحاکمین، دلیل تو موجود ہے، حکمت اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے. تو یہاں پر ہمیں حکمت نظر آئی ہے تو وہ دلیل موجود ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، حکمت کا ثبوت ملا ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر چیز پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر چیز پر غالب ہے. نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں اور بد دعائیں قبول فرمائی، سارے کے سارے قبول نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں اور بد دعائیں قبول فرمائی، سارے کے سارے قبول نہیں فرمائی. وجہ کیا ہے؟ حکمت. دعا تو اس حدیث میں آئے، بد دعا کہاں سے؟ یاد ہے کتاب توحید میں درس پچھلا گزرا ہوا، لیس لک من امر شیء، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں. کیا معاملہ تھا؟ جنگ احد میں 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، ان کا مسلح بنایا گیا، مرنے کے بعد ان کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا، ان کی ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، آنتیں نکال دی گئیں. یعنی ان کے پیاروں کو ایک عجیب سے نفسیاتی عذاب دینا تھا. آپ کا پیارا ایک تو مر گیا ہے، ایک اس کی یہ حالت ہو آپ کے سامنے تو کتنی اذیت ہوتی ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک مہینہ فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نام لے کے بعض لوگوں کو بد دعا فرمائی ہے فجر کی نماز کے قنوت میں. اور قنوت یاد رکھ دو قسم کے، ایک وتر کا قنوت ہے، ایک نازل کا قنوت ہے. دونوں شریعت میں ان کا دلیل موجود ہے، دونوں مشروع ہیں. تو قنوت نازلہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھانے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فلان کو ہلاک کر، اللہ تعالیٰ فلان کو ہلاک کر، اللہ تعالیٰ فلان کو ہلاک کر. ایک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، یہ میرا ان کا معاملہ ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کوئی دخل نہیں، میں جسے چاہوں ہدایت دوں، جسے چاہوں گمراہ کروں. جنگ احد میں کون تھے ذرا گنیں تھوڑا سا، کون تھے شریک کافروں میں سردار؟ ابو سفیان، ابو سفیان بن حرب. اچھا، ان کے ساتھ خالد بن ولید، دوسری طرف عکرمہ بن ابی جہل. ابو سفیان کی بیوی ہند، جس نے سیدنا حمزہ کا صرف قتل نہیں بلکہ ان کے جگر چبانے کی خواہش مند تھی. نمبر 5 وحشی، کون؟ سیدنا حمزہ کا قاتل. یہ پانچوں کو پانچوں مسلمان ہو گئے. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حالات کر، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے اور لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرائیں گے، لوگ مسلمان بن کے ساتھ. وحشی نے جب اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میں دیکھ نہیں سکتا. وحشی نے جب اسلام قبول کیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے. اور وحشی نے یہ دعا کی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اگر اس کے کفارے میں میری جان بھی چلی جائے تو میں حاضر ہوں، اور اے اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسا کام لینا کہ تو راضی ہو جائے. اور اس تاریخ میں بھی گواہی ہو کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے. جانتے ہیں وحشی نے کس کا قتل کیا؟ بارک اللہ. مسلمہ کذاب کا قاتل کون ہے؟ وحشی ہے. مسلمہ کذاب کون ہے؟ جسے نبوت کا دعویٰ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے یہ عظیم کام بھی کروایا. صدر خالد بھی شامل تھے, وہ بھی خواہش مند تھے کہ میں قتل کروں, ان کی خواہش پوری ہوتا ہے نہیں کی. لیکن اس وحشی جو غلام تھا جس کی آزادی صدر حمزہ کا قتل تھا, صدر حمزہ کی شہادت تھی, آزاد ہو گئے, ان کی تمنا اللہ تعالیٰ پوری کی. اور یہی وحشی اس نے کہا کہ قاتل ہے. نمبر 20, نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ اماموں اور پیشواؤں کے راستے سے منع فرمایا. نمبر 21, اماموں کی دو قسمیں ہیں, یاد رکھ, اماموں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو حق والے ہیں جو طائفہ منصورہ کے سردار ہیں, دوسرے باطل امام ہے, گمراہ امام ہے جو گمراہوں کے سردار ہیں, اور دونوں کے راستے واضح ہیں, دونوں کو راستے چھپے کسی سے نہیں. اور ہمیں جو حکم ملا ہے کس راستے کو اپنانے, کس کو چھوڑنا ہے, علما انا علیہ واصحابی, طائفہ منصورہ کے راستے کو اپنانا ہے اور ائمہ مغلین کے راستے کو چھوڑنا ہے اور اسے دوری اختیار کرنی ہے. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. میں قادینیت کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کم ہے, میں صرف ان کے جو بنیاد ہے اس کے متعلق بات کرتا ہوں کہ ان کی بنیاد کیا ہے. جیسے ہمارے ارکان اسلام ہیں, ان کے ارکان اسلام جو ہیں وہ کیا ہیں. دس یا بارہ کے قریب یہ ان کے ارکان ہیں, میں یہ بیان کرتا ہوں. قادینیت کی متعلق میں انشاءاللہ ایک خاص درس ہوگا, انشاءاللہ دعوت غور فکر کے سلسلے ابھی کچھ رکا ہے کچھ دنوں کے لیے, انشاءاللہ دوبارہ جاری ہوگا, اس پہ تفصیل سے میں بات کروں گا, عقائد کا رد بھی کروں گا انشاءاللہ. ابھی صرف یہ جاننے کے لیے کہ عقیدہ ہے کیا, اور آپ جانتے ہیں کہ قادیانیہ جو ہے کس کی طرف منسوب ہے, مرزا غلام احمد, مرزا غلام احمد قادیان کی طرف منسوب ہے یہ فرقہ. ان کے جو اہم بنیاد ہے, نمبر ایک کہ ان کے ہاں اللہ تعالی کے صفات ایسے جیسے بشر کے صفات ہیں. اللہ تعالی نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, سوتا بھی ہے, جاگتا بھی ہے, غلطی بھی کرتا ہے, لکھتا بھی ہے, سائن بھی کرتا ہے, نعوذ باللہ ہم بستری جمع بھی کرتا ہے. نمبر دو, انبیاء اور رسل اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک, نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا. نمبر تین, غلام مرزا غلام احمد اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہے. نمبر چار, مرزا کیا چیز, اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں. نمبر چار, مرزا صاحب جو ہیں وہ افضل الانبیاء والمرسلین ہیں, افضل الانبیاء والمرسلین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے. نمبر پانچ,
اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں,
ڈائریکٹ ہے ڈائریکٹ ہے
جی
ہاں عطائی تو اللہ تعالیٰ رسول بنایا ہے, وہ خود رسول نہیں بنے. وہ رسول کون ہوتے ہیں؟ جو اگلا پوائنٹ ہے, پانچواں پوائنٹ ہے, مرزا صاحب پر وحی نازل ہوتی ہے اور حقیقی رسول ہے. وحی نازل ہوتی ہے, حقیقی رسول ہے. جی باہر کیا جی ہاں میں آپ کو پورا بتا دوں, پھر چند کوٹنگ بھی بتاؤں گا ان کی کتابوں سے اگر وقت ملا تو. نمبر پانچ, مرزا صاحب پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ حقیقی رسول ہے. نمبر چھ, وحی پہنچانے والا جو فرشتہ ہے وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نمبر سات, کہ ان کی امت کا نام جو ہے وہ امت غلام احمد ہے, امت محمد نہیں ہے, ان کی امت دوسری ہے, امت غلام احمد کے نام سے معروف ہے. نمبر آٹھ, ان کی کتاب قرآن مجید نہیں ہے, ان کی کتاب کا نام ہے الکتاب المبین, اور اس کے بیس پارے ہیں, تیس پارے نہیں بیس پارے ہیں, اور مختلف آیات ہیں. ان میں سے بعض آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. البشرا تصنیف غلام احمد قادیان کی صفحہ 56 میں فرماتے ہیں, اس قرآن کی آیت میں سے ایک آیت یہ ہے, وَأَحْمَدَكَ اللَّهُ مِنْ عَرْشِ وَأَمْشِ إِلَيْكَ, اللہ تعالیٰ تیری حمد و ثنا کرتا ہے, تیری تعریف کرتا ہے اے غلام احمد, اور تیری طرف چل کے آتا ہے. اور ایسی بات نہیں کہ میں وہی پڑھنا چاہتے کہ اور آیت بھی ہے بس. نمبر نو, کہ قادیان جگہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ سے زیادہ بہتر ہے اور پاک ہے. قادیان مکہ اور مدینہ سے زیادہ پاک ہے. نمبر دس, حج ان کے ہاں قادیان میں سالانہ میلے میں شرکت کرنا, جو سالانہ میلہ ہوتا ہے قادیان میں, اس میں شرکت کرنا حج ہے. نمبر گیارہ, پاکستان میں قادیان کہاں پہ ہے؟ نمبر گیارہ, جہاد حرام ہے, جہاد حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود تھا, میری شریعت میں اب جہاد حرام ہو چکا ہے. بلکہ جو جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. یہ اہم بنیادیں تھیں, میں چند کوٹنگز بتاتا ہوں آپ کو. اصل میں یہ شروع کیسے ہوا, آتے ہی اس نے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, یاد رکھیں. تدرج سے آہستہ آہستہ اس لیول پہ پہنچ گیا. سب سے پہلے سن 1885 میں اس نے کہا میں مجدد ہوں, صرف تجدید کرنے آیا ہوں, لوگ جہالت میں غرق ہو چکے ہیں, میں ان کو جہالت سے نکالے ہوں, میں مجدد ہوں. سن 1851 میں اس نے کہا میں مہدی ہوں, امام مہدی ہوں میں. اور اسی سال میں کہا میں وہ مسیح ہوں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, میں مسیح ہوں. وہ سب 1901 میں اس نے سب سے پہلے کہا کہ میں نبی ہوں, 1901 میں. تو کیسے تدرج ہوا, وہ کہتا ہے جب اس نے اعلان کیا کہ میرا اعتقاد وہی جو ہے رسول جماعت کا اعتقاد ہے, میرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اور جو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کافر ہے. دیکھیں ابتدا دیکھیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کافر ہے, تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا نبوت کا, وہ کافر ہے, جھوٹا ہے. کیونکہ میرا ایمان ہے کہ رسالت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی. پھر آہستہ آہستہ آگے اس نے کہا, یہ اعلان الغلام یہ 12 اکتوبر 1851 میں اس نے اعلان کیا, یہ ابھی میں نے کہا ہے. پھر آگے جا کے 1891, ہاں پہلے صحیح بات ہے, مدھیہ پر تجرب کیسا ہے, لوگ جو ہیں وہ اندھے بہرے نہیں ہیں, گونگے نہیں ہیں, سنتے ہیں. آہستہ آہستہ کیسے نبی مان لیا لوگوں نے, سب سے پہلے یہ کہا کہ جو نبی دعویٰ کرتے ہیں وہ کافر ہے. اب لوگوں نے کہا کہ اچھی بات کرتا ہے. اب آگے دیکھیں, پھر اس نے کہا میں نبی تو نہیں ہوں لیکن اللہ تعالی نے مجھے محدث اور کلیم بنایا ہے اپنا, میں نبی نہیں ہوں لیکن میں اللہ تعالی کلیم ضرور ہوں, اور اللہ تعالی مجھے اس لیے کلام کرتا ہے تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید کروں, میں مجدد ہوں. اور یہ انہیں کہا ہے آئین کملات اسلام صفحہ نمبر 383 میں, اس کا اپنی تصنیف اپنی کتاب ہے. پھر اس نے کہا میں نبی نہیں ہوں لیکن میں محدث ہوں, لیکن محدث بھی محدث کے اندر بھی نبوت پائی جاتی ہے. میں نبی نہیں ہوں میں محدث ہوں لیکن محدث کے اندر بھی نبوت پائی جاتی ہے. اور یہ کہا اور جو محدث ہے وہ قوت سے نبی ہے عمل سے نبی نہیں ہے. یہ بات سمجھیے کسی نے, وہ قوت سے نبی ہے عمل سے نبی نہیں ہے. وہ تو میں عمل سے نبی نہیں ہوں لیکن قوت سے میں نبی ہوں, جو قوت اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو وہ قوت مجھے دی ہے سمجھنے کی, تو عملا تو میں نبی نہیں ہوں. یہ حمامۃ البشرا سفر بن ناروے میں اس نے کہا ہے. پھر آگے کہا محدث جو ہے وہ ناقص نبی ہے, مکمل نبی نہیں ناقص نبی ہے, اور وہ ایک برج کی مانند ہے جو نبی اور امت کے بیچ میں ہوتا ہے. یہ ازالۃ الاوہام صفحہ نمبر 529 میں. پھر آگے کہتے ہیں میں نبی تو ہوں لیکن ایسا نہیں ہوں جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں نبی ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہوں. پھر آگے کہتے ہیں میں نبی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, درجہ بلند ہو گیا نا کلام کرتے کہ وحی نازل ہوتے ہوتے اب میں برابر ہو گیا ہوں, اور میں نئی شریعت لے کے آیا ہوں بلکہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں تھا وہ بھی میری شریعت کے اندر, اس سے زیادہ بھی بہت چیزیں ہیں میری شریعت کے اندر. یہ تتمت حقیقت الوحی صفحہ نمبر 68 میں. پھر آگے کہتے ہیں زیارۃ الاوہام صفحہ نمبر 683 میں, میں ہی مسیح ہوں جس کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ وسلم خبر دے کے گئے ہیں. آگے پھر فرماتے ہیں آخر میں, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, میں ہی رسول اور نبی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے, اور میری نبوت کی سچائی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اور معجزات نازل فرمائی ہیں میرے لیے وہ 3000 سے زیادہ ہیں. یہ فرمایا ہے تتمت حقیقت الوحی صفحہ نمبر 68 میں. دیکھیں دعوت کہاں سے شروع ہوئی, تجدید سے. انتہا کہاں پر ہوئی, انتہا ہوئی نبوت پہ نہیں, نبوت پر انتہا, بلکہ اس نے آگے کہا ہے کہ میں اللہ میں ہوں اللہ مجھ میں ہے. اب وقت نہیں ہے, میں اور بھی یہاں سے آپ کو پڑھ کے سنا تھا, جتنی میں نے باتیں بیان کی ہیں یہ کتابوں میں وہ موجود ہیں, اور یہ ریفرنس کے لیے آپ مرزائیت یا قادیانیت تصنیف ہے, مشہور معروف عالم, کس کی تصنیف ہے جانتے ہیں, مولانا احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ اس کتاب کو پڑھیں, حوالوں کو کتاب کے حوالے جو صفحہ نمبر کیا جو انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا مخالف کی کتابوں کو بیان کرنا اور صفحہ نمبر بیان کرنا, بڑا دقیق راستہ اختیار کیا اور مخالف کی کتابوں کے نام اور حوالے صفحہ نمبر بھی بیان کرتے ہیں بڑے دقیق انداز سے. اللہ تعالیٰ پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اور سنت کو سمجھیں, صلح صاحب روش منہج کو سمجھیں, اور مخالفین کا رد اگر کریں تو حقیقت کی بنیاد پر کریں, من گھڑت باتوں پہ نہیں, سنی سنائے پہ نہیں, جو کتابیں موجود ہیں اس کا ذکر کر کے اس کا رد کریں. تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ان کا مکمل رد بھی کیا ہے, اور یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں اس کتاب سے میں نے لی ہیں, کیونکہ یہاں پر ان کی کتابیں تو مشکل ہیں ملنا, تو میں نے اس کتاب سے لیا. اور بھائی سے گزارش, مزید دیکھنے کے لیے, مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ اس کتاب کو پڑھیں انشاءاللہ. قادینیت کے متعلق جو ایک اہم بنیاد علم ہے وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ, اور جو بعض غلط فہمی عوام الناس وہ بھی دور ہو جائیں گی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.